ہمارے حضرت شیخ الرب العظم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. حرمین شریفین کی یاد میں, اس کی زیارت کی یاد میں, پھر گنبد خضرا سے منور ہوئے ہیں ہم. حج کا موسم ہے, اللہ تعالی ہمیں بھی وہاں کی بار بار زیارت, مقبول زیارت نصیب فرمائے, حاضری نصیب فرمائے. ان حاجیوں کے نام جن کو اللہ تعالی نے یہ خوش قسمتی بخشی وہاں پر حاضر ہیں یا حاضر ہونے والے ہیں. پھر گنبد خضرا سے منور ہوئے ہیں ہم. رب کے کرم سے آج ہم زائرِ حرم, رب کے کرم سے آج ہم زائرِ حرم. کعبہ کا در ہے اور ہے دیوارِ ملتظم,
سجدہ زمین
میرے مرشد محبوب سیدی حسنتی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. عنوان ہے ہوش کے میرے پرزے اڑا دے, ہوش کے میرے پرزے اڑا دے. یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے, یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے, یا تو پردے کو جلوہ بنا دے, یا تو جلنے سے پردہ اٹھا دے, یا تو پردے کو جلنے دے. حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے, حسن کا کوئی پردہ پردے کو جلوہ کو بنا دے اپنا دیوان مجھ کو بنا دے اصل میں خون دل بھی لا دے اصل میں خون دل تجلی فرما ہو جائیں اور ہمارے دل کو اپنی تجلیات سے جگمگا دیں اور سارے عالم کے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ اللہ تعالیٰ کفار کو بھی ہدایت دے کر ایمان کی دولت سے سرفراز فرما کر اپنا دیوانہ بنا دیں. آکے حسن دو عالم زمین پر آکے حسن دو عالم زمین پر ظلمت دہر کو جگمگا دے ظلمت دہر کو جگمگا دے یا تو جلوے سے پر دل کی حسرت سے ہو دل نہ مضطر دل کی حسرت سے ہو دل نہ مضطر دل کی حسرت سے ہو دل نہ مضطر تسلیم کامل دلا دے جام تسلیم کامل دلا دے میری مٹی کو کر دے وارد میری مٹی کو کر دے
میرا بہا دے عشق اب
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچا کون ہوگا؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے امت کا ہمدرد کون ہوگا؟ آپ کا ہمارے لیے رونا رات رات بھر نماز میں تلاوت میں گڑ گڑانا پیروں میں ورم آ جانا اور امت کے لیے دعائیں کرنا اللہ سے گڑ گڑانا سفارشیں منظور کرانا آسانیاں منظور کرانا چھوٹے چھوٹے اعمال پہ بڑے بڑے اجر و ثواب مرتب کرانا اور نہ جانے کیا کیا سب کا سب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی محبت کے درد و غم کا صدقہ ہے. کیا عرض کروں کہ کس قدر بڑے بڑے انعامات اس امت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں عطا ہوئے ہیں, لیکن افسوس کہ آج ہمارے دل میں اگر محبت نہیں ہے تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے. غیروں کے طریقے اپنانا اور غیروں کی نقل کرنا, وضع قطع بنانا ان کے جیسے رسم و رواج, اس کو ہم ترقی سمجھتے ہیں, اس کو کامیابی سمجھتے ہیں, اس کو ہم برائٹ فیوچر سمجھتے ہیں. یاد رکھنا چاہیے کہ ہر انسان کا فیوچر آخرت ہے. یہ دھوکہ ہے, یہ کافروں کا لائف سٹائل ہے, کافروں کی یہ سوچ ہے, ان کا عقیدہ ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا, کہ یہ بس دنیائی کی زندگی ہے, جو کچھ ہے اس کے بعد ان کی نگاہیں ان نگاہوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں, اس سے آگے ان کو کچھ نظر نہیں آتا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے اور موت سے دور بھاگتے ہیں اور آخرت کی زندگی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. مگر مسلمان کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں سے عقل سے غفلت کا پردہ ہٹا دیں کہ ہمارا فیوچر یہ نہیں ہے کہ ایم بی بی ایس کر لیا ڈاکٹر بن گئے, یا ایم ایس سی کر لیا انجینئر بن گئے, بڑی نوکری مل گئی, بہت اچھی پوسٹ مل گئی, گریجویٹ ہو گئے, سی اے کر لیا, بھائی واہ لڑکا بہت اچھا کماتا ہے. یہ فیوچر نہیں ہے, یہ تو وہ منزل ہے جسے ہمیں کوسوں دور چھوڑ کر جانا ہے. یہ سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں اور اصلی فیوچر ہمارا آخرت ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, الکیس من دان نفسہ, کہ عقل مند آدمی وہ ہے. اب بتائیے کہ ایک دنیاوی طور پر معزز آدمی, پڑھا لکھا آدمی, کوئی معیار مقرر کریں وہ زیادہ اچھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معیار مقرر کریں وہ اچھا ہے؟ ذرا اپنے دل سے سوال کر کے ہم پوچھیں کہ آخر ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد کون سا راستہ ہمارے کام کا ہے، کون کس کا نقش قدم ہمارے کام کا ہے، کس راستے پر ہم چلیں تو کامیاب ہوں گے، دل سے ذرا پوچھ لیں تو یقیناً ہر مسلمان کے دل سے جواب آئے گا کہ اللہ اور رسول کا راستہ کامیابی کا راستہ ہے، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے ہیں، یہی راستہ دنیا میں بھی کامیابی کا ہے اور یہی راستہ میرے دوستو آخرت میں بھی کامیابی کا ہے۔ چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ، میں چل رہا ہوں دوستو ان کے نشان کے ساتھ۔ اللہ اور رسول کا راستہ میرے دوستو کامیابی کا راستہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو 100% اللہ اور رسول کا راستہ عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، القیس من دان نفسہ، کہ عقل مند شخص وہ ہے کہ دنیا کے عقل مند ترین شخصیت نے یہ اعلان کیا ہے، صادق المصدوق نے یہ اعلان کیا ہے اور ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے اعلان کیا ہے کہ عقل مند آدمی وہ ہے جس نے اپنے نفس کو تابع بنا دیا خدا اور رسول کے، شریعت کے تابع بنا دیا، من اطاع نفسہ، اپنے نفس کو قابو میں کر لیا، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کیا۔ اب دیکھیے یہ ہے عقل مندی کا معیار، اس کے مقابلے میں دوستو کروڑوں کروڑوں دنیا کے دانشور، کروڑوں کروڑوں فلسفی، کروڑوں کروڑوں منطقی، ان کے فلسفے پیش کر لیں اور ان کے جو ہے وہ قاعدے اور کلیے اور جزیے سب کے سب جمع کر لیں، لیکن ان کے کروڑوں جو ہے وہ منطق اور کروڑوں فلسفے اور کروڑوں دانشوری کے مقابلے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک قول انتہائی بھاری ہے میرے دوست، سب سے بھاری ہے، اس کے مقابل کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقل مندی کا جو معیار مقرر کر دیں، ہمارے ہاں یہ ہے بھائی فلاں صاحب سیٹ صاحب ہیں، بڑے کامیاب ہیں، بڑی تجارت ہے، بڑا کاروبار ہے، بڑے ان کا اثر رسوخ ہے اور بڑے ان کو مانا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی معیار یہ ہے کہ فلاں چیز کی فیکٹری قائم کر لو، فلاں اسٹڈی کر لو، فلاں پڑھائی کر لو، تو آپ کامیاب ہیں۔ اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے کیسے تیاری کی ہے آخرت کی۔ تو میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ معیار ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے، سب سے زیادہ سچا ہے، سب سے زیادہ یقینی ہے، اس میں یقینی کامیابی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نفس کو ہم تابع کر لیں، کس کے تابع کر لیں؟ خدا اور رسول کی شریعت کے تابع کر لیں، اور وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد کی تیاری کریں۔ ایک بزرگ کا قول ہے، اعمل للدنیا لقدر مقامک فیہا وعمل للآخرۃ لقدر مقامک فیہا، کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ سمپل از دیٹ، ذرا سی بات ہے، مختصر سی، لیکن کتنی عقل کی بات ہے، کتنی سمجھ میں آنے والی بات ہے اور کتنی صاف ستھری بات ہے، اور ایسی بات ہے کہ جس پر کوئی کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں مل سکتا کہ واقعی عقل کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی منزل پہ جا رہا ہے سفر کے دوران، مثلا یہاں سے لاہور جانا ہے یا یہاں سے برطانیہ جانا ہے یا امریکہ جانا ہے، آج تو امریکہ کا نام لینے کو بھی دل نہیں کرتا، ایک مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں کہ جانا ہے وہاں، اور راستے کے اندر کئی اسٹیشن آ جاتے ہیں، ٹرانزٹ میں رہتا ہے آدمی، چلیے ٹرین پہ بیٹھے لاہور جانا ہے، اب درمیان میں حیدرآباد میں ٹرین 1.5-2 گھنٹہ رکتی ہے، اب کوئی آدمی کہے کہ بھائی ایسا کریں کہ یہاں خاصی گرمی بھی ہوتی ہے اور 1.5-2 گھنٹہ ٹرین رکتی بھی ہے، آپ ایسا کریں یہاں کوئی اپنے لیے گیسٹ ہاؤس بنا لیجیے، ذرا پکا، اس میں ایئر کنڈیشن بھی ہو، اس میں ایک نوکر بھی رکھ لیجیے اور اس میں کھانا پینا کچن وغیرہ ایک گھر بنا لیجیے یہاں، تاکہ آپ کو راحت ہو۔ تو اس آدمی کو بیوقوف کہا جائے گا کہ ڈیڑھ دو گھنٹے کے اسٹے کے لیے، ڈیڑھ دو گھنٹے کے انتظار کے لیے ہم یہاں اتنا انویسٹمنٹ کریں، یہ تو مناسب نہیں ہے. تو میرے دوستو، دنیا کی زندگی ایسی ہے، کن فی دنیا کا انہ کا غریب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر رہتا ہے، او عابر سبیل، یا تو پھر ایسے، بلکہ یہ او جو ہے میرے شیخ فرماتے تھے یہ بل کے معنی میں ہے، یعنی کہ بلکہ اس سے بھی ترقی کرو کہ ایک تو مسافر ہے جو مسافر رہتا ہے، کہیں رہائش بھی کر لیتا ہے، تھوڑا سرائے میں رہ جاتا ہے، لیکن ایک آدمی ہے جو گزرگاہ سے گزر رہا ہے، اور عابر السبیل ہے کہ کہیں تھوڑا سا سایہ کے اندر تھوڑی دیر کو بیٹھ جاتا ہے، سستا لیتا ہے، یہ پھر اٹھ کے چلنے لگتا ہے. تو اس طرح سے دنیا میں رہو. کون سی دنیا کا انہ کا غریب او عابر السبیل وعد نفسک من اہل القبور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کو اہل قبور میں سے شمار کرو. اس میں بلاغت ہے، اس میں کئی معنی ہو سکتے ہیں کہ جیسے ہم انسان اب پتہ ہی نہیں ہے کس وقت موت آ جائے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو یہاں گدی پر رکھا اور فرمایا کہ دیکھو یہ انسان کی موت ہے، یعنی اتنے قریب ہے، گدی کے اوپر ہاتھ رکھیں تو کتنا قریب ہے، اتنے قریب ہماری موت ہے، کچھ پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. تو فرمایا کہ وعد نفسک من اہل القبور، کہ اپنے آپ کو اہل قبور میں سے شمار کرو کہ اب آج ہم جی رہے ہیں، کل معلوم نہیں کہ کس وقت ہم زمین کے نیچے ہوں گے، اتنے لوگ چل پھر رہے ہیں، آج ہوتے ہیں کل نہیں ہوتے. تو ایک تو یہ مطلب ہے، اور ایک میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عد نفسک من اہل القبور کے معنی یہ ہے کہ جس طرح اہل قبر یعنی میت زندہ کے ہاتھ میں مردے کی طرح رہتی ہے، مردہ بدستے زندہ، کبھی مردے کو نہلایا ہو تو آپ کو پتا ہو کہ بھائی جس وقت جب چاہے آپ مردے کو کروٹ دے لیتے ہیں، جب چاہے اس کو اس طرف کروٹ دے لیتے ہیں، اس کو نہلانے کے دوران تو مردہ کوئی ایجیٹیشن تو نہیں کرتا کہ صاحب آپ نے مجھے دائیں طرف کیوں گھمایا، بائیں گھمائی ہے، کبھی مردے نے ایسا نہیں کیا. وہ مردہ بدستے زندہ ہوتا ہے جس طرح چاہے اس کو. تو اس کا نفس کا من اہل القبور کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو بالکل مٹا دیں اور اللہ اور رسول کی شریعت کے بالکل تابع کر دیں، کہ جہاں اللہ کا جو حکم آیا اس میں کوئی ایجیٹیشن نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی اینگی پینکی نہیں، بس یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کو کرنا ہے. تو یہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو اہل قبور میں سے شمار کرنا، یعنی جس طرح مردہ بدست زندہ ہوتا ہے شریعت کے مطابق بالکل ویسے ڈھل جانا کہ اچھا بھائی اب یہ حکم ہے ایسے کر لیا، اب یہ حکم ہے ایسے کر لیا. تو یہ ہے دنیا میں رہنے کا، جینے کا طریقہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو تابع کر لے شریعت کے اور جلدی جلدی آخرت کی تیاری کر لیں، کچھ نمازیں جمع کر لے، کچھ روزے جمع کر لے، کچھ اللہ اللہ جمع کر لے اور کچھ صدقہ و خیرات جمع کر لیں. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب انسان کی موت آئے گی تو ایک لمحہ بھی اس میں تاخیر نہیں ہوگی. تو اور وہ اس وقت کہے گا کہ یا اللہ، قیامت کے دن جب جائے گا کہے گا یا اللہ آپ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دیجئے تاکہ میں خوب صدقہ کروں آپ کے راستے میں. لیکن وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اب جو ہے رجسٹر بند ہو گیا، اب معاملہ ختم ہو گیا، جو کچھ کرنا تھا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ جنت بنانے کے لیے ہے. میرے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں، لکھی ہے نصیحت، کہ دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو، دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو، یہ دنیا جنت بنانے کی جگہ ہے میرے دوستو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی. اب بھائی ایک آدمی اسٹڈی کر رہا ہے، فرسٹ ایئر کر رہا ہے، سیکنڈ ایئر کر رہا ہے، ایم بی بی ایس کرنا ہے یا انجینئرنگ کرنی ہے، جو کچھ بھی کام کرنا ہے، اگر اس وہ غفلت میں اور کھیل کود میں وہ زندگی گزار دے اور کہے گا کہ دیکھی جائے گی، جب پیپر ہوگا دیکھی جائے گی، تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ انٹرنیشنل ڈونکی اور مونکی فرماتے تھے میرے حضرت، تو کہ ایسا آدمی انٹرنیشنل ڈونکی اور مونکی ہے، یہ ظالم سارا وقت اس نے کھیل کود میں گزار دیا اور کہہ رہا ہے کہ پیپر کے وقت دیکھیں گے، دیکھی جائے گی. تو ایسے آدمی کتنا بیوقوف ہوگا، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہ وہ انڈے آئیں گے بڑے بڑے اس میں. اور جو آخرت کے معاملے میں ہم کیسے غفلت میں رہتے ہیں کہ دیکھی جائے گی. وہاں سے تو واپسی ہے ہی نہیں, یہاں سے تو پیپر میں فیل ہو گئے, تو دوبارہ محنت کر کے آپ پھر وہ اچیو کر سکتے ہیں, لیکن آخرت کا معاملہ ایسا ہے کہ وہاں سے واپسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہاں کچھ پھر قبول نہیں فرمائیں گے, جو کچھ رہ گیا دنیا میں سو رہ گیا. تو میرے دوستو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ نصیحت فرمائی, اور دوسری یہ فرمائے کہ اس کے مقابلے میں والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا, کہ عاجز بے وقوف آدمی وہ ہے جس نے ایک طرف تو دانا نفسہ ہے کہ جس نے عقل مندی دکھائی کہ اپنے نفس کو تابع کر لیا, اور یہاں کیا ہے کہ وہ اپنے نفس کے تابع ہو گیا. من اتبع نفسہ ہواہا, کہ اپنے نفس کی خواہشات پر وہ چلتا رہا, اپنے نفس کی خواہشات کے وہ تابع رہا, ماحول کے تابع رہا, زمانے کے تابع رہا, زمانوں کے رسم و رواج دیکھتا رہا کہ بھائی زمانہ جہاں چاہ رہا ہے ہم بھی وہیں جاتے ہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی اعظم پاکستان کا شعر ہمارے حضرت بہت توا کرتے تھے کہ ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں, زمانہ خود ہم سے ہے ہم زمانے سے نہیں. جو کام ہم کریں گے وہی کہلاتا ہے کہ بھائی زمانہ آج کل یہ کر رہا ہے. ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں لوگ کہیں گے بھائی نماز کا زمانہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ناچ گانا شروع کر دے بھائی ناچ گانے کا زمانہ ہے. تو زمانہ تو انسان بناتا ہے, زمانہ کوئی آسمان سے نہیں اترتا, بلکہ جیسا ماحول ہوتا ہے اسی کو زمانہ کہتے ہیں. تو ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں, زمانہ خود ہم سے ہم زمانے سے نہیں. تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے, یہی بات میں عرض کرتا ہوں کہ چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ, میں چل رہا ہوں دوستو ان کے نشان کے ساتھ. یہی امتحان ہے, اللہ تعالیٰ کو ہم سے امتحان مطلوب ہے. بغیر دیکھے ایمان, ایمان بالغیب, الذین یؤمنون بالغیب, کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں, صرف اور صرف اللہ اور رسول کی بات, اللہ اور رسول کو سچا سمجھ کے ان کی بات کو مانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دے دی, قرآن میں اطلاع آ گئی کہ بھائی مرنا ہے اور آخرت میں اٹھایا جانا ہے, اور اللہ کی کتابیں ہیں اور فرشتے ہیں اور انبیاء ہیں اور تقدیر ہے. ان سب کو ہم نے کب دیکھا ہے, کہاں دیکھا ہے؟ ہم نے تو اللہ کو تو دیکھا ہی نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا. لیکن اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک مرتبہ دیکھو امت سے کیا محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, متا القا اصحابی احبابی, متا القا احبابی, کہ میں اپنے احباب سے کب ملوں گا. صحابہ کو تعجب ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم آپ کے احباب نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انتم اصحابی, تم تو میرے اصحاب ہو, تم تو میرے صحابہ ہو. میرے احباب وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا, میرے بعد آئیں گے اور میری باتوں پر عمل کریں گے, ایمان لائیں گے میری, مجھے ان سے ملنے کا اشتیاق ہے, میں کب ملوں گا؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو کامل ایمان پر موت عطا فرمائے, تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں قیامت کے دن اچھی زیارت نصیب ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر خوش ہوں, اللہ اور اس کا رسول ہمیں دیکھ کر خوش ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان عطا فرمائے, ایسی زندگی عطا فرمائے. تو میرے دوستو, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جبھی چونکہ ہم نے نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, نہ آپ کی صحبت اٹھائی, نہ آپ کے صحابہ کو دیکھا, ہم نے تابعین کو بھی نہیں دیکھا, تبع تابعین کو بھی نہیں دیکھا. اب اولیاء کرام ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, ان کو دیکھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ وہیں سے فیض وہیں سے آئے گا, اور فیض وہاں سے, وہاں کا فیض اوپر سے آتا ہے. تو اولیاء اللہ کرام کی زیارت کرنے سے گویا کہ خدا تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوتی ہے. گویا کہ نہیں, گویا کا لفظ جتا رہا ہوں, ہمارے حضرت کا طریقہ ہے کہ بھائی اس لفظ پر زور دے دیا کروں. اب اللہ کو تو ہم یہاں دنیا میں نہیں دیکھ سکتے, لیکن گویا کہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا, گو نشینت با حضور اولیاء, کہ اگر جو ہر کوئی وہ شخص جو چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرے, اس سے کہو جاؤ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو, یہ ایک جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی ملاقات تم کو نصیب ہو جائے گی. یعنی کہ گویا کہ ہم اللہ کے ساتھ ہی بیٹھے. غرض یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا ہے کہ میری امت میں بعض کے لوگ جو آئیں گے, ان کا ہر نیک عمل کا ثواب تم جیسے 50 صحابہ کے ثواب کے برابر ہوگا. پہلے فرمایا کہ 50 لوگوں کے ثواب کا برابر ہوگا, تو صحابہ نے تعجب سے پوچھا کہ کیا ان جیسے 50 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم جیسے 50 لوگوں کا ثواب ہوگا. کیا وجہ ہے؟ کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ دین پر چلنا گویا انگارہ ہاتھ میں لے کر چلنا ہے. کوئی انگارہ ہاتھ میں لے کر تو دیکھے ذرا, ایک سیکنڈ بھی نہیں لے سکتے, سیکنڈ کا دسواں حصہ بھی نہیں لے سکتے ہاتھ میں انگارہ, تو دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا امتحان کی وجہ سے. کہ دائیں دیکھو تو ناچ گانا, بے پردگی اور گندگیاں, بائیں دیکھو تو یہی, سامنے دیکھو یہی, ہر طرف دیکھو, ہر گھر سے خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ یہ گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے, بے پردگی دکھائی دے رہی ہے. تو اس زمانے میں آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم کیسے کریں کام. تو سوا اس کے کہ کوئی ذریعہ نہیں کہ صحبت اہل اللہ کا اہتمام ہے. صحبت اہل اللہ کی صحبت کی یہ تاثیر ہے, اہل اللہ کی صحبت کی تاثیر ہے کہ یہاں پر آ کر ہمت بھی بن جاتی ہے, اور یہاں پر آ کر توفیقات کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے, اور عمل کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے. عمل کا دروازہ, بڑے بڑے علماء ہوں یا عام آدمی ہوں, کیسے بھی ہوں, اوپر بیٹھ جائیے, یہاں بیٹھ جائیے, کیسے بھی ہوں, ان کو اہل اللہ کی جوتیاں اٹھانے کی ضرورت ہے. میرے دوستوں, کوئی معمولی بات نہ تھی کہ حضرت قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ, حضرت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ, مولانا یعقوب صاحب, مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ تعالی, یہ حضرت حاجی صاحب مہاجر مکی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ سے جا کر بیٹھ ہوئے. کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ تو بڑے بڑے علم کے پہاڑ ہیں, اور حاجی صاحب تو اصطلاحاً کوئی بڑے عالم بھی نہیں ہیں, کوئی مشہور بھی نہیں ہیں. خود حاجی صاحب امداد اللہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں تو نام و نشاں مٹا بیٹھا, میرا شہرہ اڑا دیا کس نے, یعنی میں نے تو اپنے کو اتنا مٹایا, میری تمنا تو یہ کہ خدا کرے مجھے دنیا میں کوئی نہ جانے. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چمکانے پر آتے ہیں, پھر بندہ کیا کر سکتا ہے, اللہ نے ان کو ایسا چمکایا. کسی نے کہا کہ آپ تو بڑے بڑے علم کے پہاڑ ہیں, آپ کو حاجی صاحب کے پاس جانے کی کیا ضرورت. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی ہم نے کتابوں میں مٹھائیوں کی جو فہرست پڑی تھی, فہرست کھانے کو حاجی صاحب کے پاس ملی. کیا مطلب؟ یعنی جو علم تھا ہمارا وہ عمل پر منتج ہو گیا, ہمارا معلوم معمول بن گیا, ہمارا معلوم معمول بن گیا کہ حاجی سے پاک میں جو اعمال تھے اور جس طرح کے اخلاق تھے وہ سب حاجی صاحب کی برکت سے ہمارے اندر وہ ان پر عمل نصیب ہو گیا. اور میرے شیخ فرماتے تھے کہ ایک عام آدمی اللہ والے سے بیعت ہوتا ہے, تعلق کرتا ہے, تو وہ نور بن جاتا ہے, اللہ اللہ کر کے گناہوں کو چھوڑ کے اور مجاہدہ کر کے نور بن جاتا ہے. لیکن کوئی عالم اگر کسی اللہ والے سے بیعت ہوتا ہے تو وہ نورن علی نور ہو جاتا ہے, نورن علی نور ہو جاتا ہے, علم کا نور بھی جمع ہو جاتا ہے, عمل کا نور بھی جمع ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی شراب محبت اس کو نصیب ہو جاتی ہے. محبت جو ہے میرے دوستو اطاعت کو آسان بناتی ہے, محبت, اسی لیے اہل اللہ کو اہل محبت بھی کہتے ہیں. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل محبت مرتد نہیں ہو سکتے, اور اس کو قرآن پاک سے ثابت کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں مَن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونا, ہے نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر جائے, مَن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله, عن قریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم لائے گا. میرے شیخ فرماتے تھے کہ ایک من پہلوان کے مقابلے میں سوا من کا پہلوان لایا جاتا ہے, دو من کا پہلوان ہے تو ڈھائی من کا پہلوان لایا جاتا ہے, مقابلے میں زیادہ طاقت والی چیز لائی جاتی ہے. تو مرتدین کے مقابلے میں خدا تعالیٰ نے اہل محبت کو بیان فرمایا کہ مَن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون, اللہ اہل محبت کو لائیں گے ان کے مقابلے میں کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کریں گے, اللہ ان سے محبت کریں گے, يحبهم, پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت بیان فرمائی, اللہ ان سے محبت کریں گے. تم کیا اپنے دین پر اتراتے ہو, یا تم کیا دین پر دین سے پھر جانے کو کیا سمجھتے ہو, اللہ تعالیٰ ایسی قوم لائیں گے کہ جن سے اللہ محبت کریں گے. کیا درجہ ہوگا اس قوم کا جس سے اللہ محبت کریں, وہ يحبونا, اور وہ اللہ سے محبت کریں. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ معلوم ہوا کہ اہل محبت مرتد نہیں ہو سکتے, اگر ان میں بھی مرتد ہونے کی خاصیت ہوتی تو اللہ ان کو مرتدین کے مقابلے میں نہ لاتے. تو اہل اللہ کی صحبت میں یہ طاقت ہے میرے دوستو, خدا تعالیٰ نے رکھی ہے, اہل اللہ کا کمال نہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے. اسی لیے فرمایا کونوا مع الصادقین, کہ اللہ والوں کے پاس رہو, جو تقویٰ میں سچے ہیں, جو سچے لوگ ہیں ان کے پاس رہو, تم بھی ان کے جیسے ہو جاؤ گے. تو میرے دوستو یہ حدیث کا دوسرا جز جو ہے کہ والعاجز من اتبع نفسه هواها، بے وقوف آدمی وہ ہے جس نے اپنی خواہشات پر عمل کیا، جائز ناجائز نہ دیکھا بلکہ زمانے کو دیکھا، رسم و رواج کو دیکھا، برادری کو دیکھا، رشتہ داروں کو دیکھا، اپنی خواہش پر عمل کیا، جو جی میں آیا وہ کر لیا. اب آج کل جو زیادہ مالدار لوگ ہیں اسی لیے فی نفس ہی، مال میں فتنہ نہیں ہے لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ مال آ جانے کے بعد آدمی اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ پاتا اور فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. لہذا یہ مالداروں کے بھی چودھری ہوتے ہیں، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں کہ غلام چودھری صاحب نے ڈرون کیمرے سے فلم بنوائی تھی، بھائی ان کی یہاں شادی ہوئی تھی، بڑا یار دھاک بیٹھی ان کی کہ واہ کیا کمال کیا، ڈرون کیمرے سے پوری تقریب کی، انہوں نے پردہ بے پردہ کچھ نہیں دیکھا. عورتوں کے ایک ہمارے الحمدللہ ہمارے رشتے داروں میں سے ہیں، بیان بھی سنتے پابندی سے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے حضرت والے کی تعلیمات ان تک پہنچی. اب وہ بیچاری سیدھی سادھی خاتون ہیں، وہ چلی گئی ایک تقریب میں، انہوں نے کہا ہمارے یہاں بالکل پردہ ہے، عورتوں کا الگ ہے مردوں کا الگ ہے. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے ہم ضرور آئیں گے، قریبی رشتہ تھا. تو چلی گئی اور وہاں اطمینان سے کھانا وانا کھایا. جب وہ تقریب ختم ہو گئی بعد میں ان کو معلوم ہوا کہ یہاں تو ڈرون کیمرے سے فلم بن رہی تھی. کئی مہینے بیمار ہو گئے، اتنا ان کو شرمندگی اور اتنا خوف ان کو اللہ تعالیٰ کا پیدا ہوا کہ وہ کئی مہینے بخار سے رہے، ان کو بخار آ گیا، طبیعت سنبھل کے نہ تھی ان کی. اب جا کے شاید کچھ ان کی طبیعت بہتر ہوئی ہے. یہ ہوتا ہے بھائی، اب بیچاری کو علم بھی نہیں تھا لیکن اس کے باوجود ان کا یہ حال ہو. تو لوگ ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں، یہ مالداروں کے چوہدری ہیں ان کو فالو کرتے ہیں لیکن انجام کیا ہوگا یہ نہیں سوچتے، کل اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، اللہ سے بڑی بڑی تمنائیں رکھتے ہیں یا تو یہ خیال کرتے ہیں کہ دیکھی جائے گی، جب امتحان کا پرچہ آئے گا کہ بھائی کیا لائے دنیا سے، اب دیکھی جائے گی. اب کیا کہیں گے کہ اللہ میں دنیا میں واپس بھیج دے، تو اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا، صاف کہہ دیا کہ ایک ہی بار آنا ہے، جب انبیاء میں سے کوئی واپس نہیں آ سکتا تو امتی کیسے آئے گا. تو ایک ہی بار کی زندگی ہے میرے دوستوں، اس زندگی کو ہم اللہ پر فدا کر دیں. اور لوگ جو ہے اپنے نفس کی خواہشات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی تمنا رکھنا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بیوقوف آدمی ہے، اس کو عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بیوقوفی سے اور جہالت سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس زندگی کی قدر و قیمت ہم سب کو نصیب فرمائے. اور اس زندگی کا خدا کی قسم ایک ہی حق ہے کہ اس زندگی کو ہم اللہ پر فدا کر دیں، پوری کی پوری زندگی، اپنا ہر ہر لمحہ اللہ پر فدا کر دیں اور ایک لمحہ بھی اپنے مالک کو ناراض نہ کریں. چاہے دنیا کہیں بھی جا رہی ہو، ہم اکیلے کیوں نہ ہوں، ساری دنیا ایک طرف اور ایک آدمی ایک طرف، تو اس کے اندر ایسا ایمان و یقین ہونا چاہیے کہ سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضیے جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. آپ اپنے دل سے خود ہی فیصلہ کر لیں کہ بھائی اللہ اور رسول کو راضی کرنا اچھا ہے یا آدھی دنیا آدھا کرنا. ہم خدا خواہی وہ ہم دنیا ہے، دوں اللہ والوں کی صحبت میں بھی جاتے ہیں، بیان بھی سنتے ہیں، بھائی ہم دین بھی کرتے ہیں تھوڑا دنیا بھی کر لیتے ہیں، تھوڑا دودھ بادام کھاتے ہیں، تھوڑا سا شوق ہے ہمیں، یا ہمارے بچے کو تھوڑا زہر کھانے کا شوق ہے، بھائی چلو اس کا شوق پورا ہو جائے گا یہ خوش ہو جائے گا. نہیں، یہاں تو فوراً عقل آئے گی، ارے کیا کر رہے ہو، زہر کھاتے ہو، یہ تو زہر. بچپن میں یاد آ گیا زہر پہ، کہ بچپن میں ہم لوگ وہ چورن کھاتے تھے، بنگلہ دیشی لوگ بیچتے ہیں، شاید آپ نے دیکھا، چھوٹا سا ٹھیلا لکڑی کا ہوتا تھا، اس میں مربع املی کا اور وہ طرح طرح کی مختلف چیزیں. تو ایک کالی چورن ہے تو وہ مجھے لا دیجیے گا، ایک پڑیا کالی چورن بیچتے ہیں، مگر وہ ہوتی ہے پوٹیشیم پر میگنیٹ، اگر آپ اس کو کھائیں تو منہ آپ کا لال ہو جاتا ہے اور بڑے مزے کی لگتی ہے. لیکن پوٹیشیم پر میگنیٹ ان سے پوچھو، خیر انہوں نے تو سالٹس پڑھے ہیں، انہوں نے کیمیکل نہیں پڑھے، تو یہ ایک کیمیکل ہے، ہم نے ان سے کیمیکل کا نام لیا، انہوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں، ہم نے تو سالٹس پڑھے ہیں. ان کی زبان اصطلاح میں، ڈاکٹری کی اصطلاح میں اس کو سالٹس کہتے ہیں، جو دوائیں جن چیزوں سے بنتی ہیں. تو بھائی ایک ہی بات ہے، یہ کہنے لگے کہ ہم نے کیمیکل نہیں پڑھے سالٹ پڑھے. تو ہمارے بڑے بھائی کا کیمیکل کا کام تھا، ایک دن انہوں نے پکڑ لیا کہ کیا کھا رہے ہو، تمہارا منہ لال ہو رہا ہے، گلابی، یعنی زبردست گلابی ہو جاتا ہے اس کو کھا تو. انہوں نے دیکھا یہ تو پوٹیشیم پر میگنیٹ ہے، یہ تو زہر ہے. اور اس کو پھینک دیا, کہا خبردار آئندہ نہیں کھانا. مگر بھائی چھپ چھپ کے ہم کھاتے تھے, کیا کریں, مزے کی اتنی ہوتی تھی. وہ پڑیا آپ کو کہیں مل جائے تو ضرور تھوڑی بچپن کا یار کچھ تازہ ہو جائے گا. ابھی تک تو مرے نہیں, ہم نے خوب کھائی ہے. وہ تو بھائی یہ تو نہیں ہے, کوئی باپ کوئی ماں کوئی بھائی کوئی بہن گوارا کر سکتا ہے کہ ہمارا بچہ زہر کھائے؟ ٹچ بھی نہیں کرنے دے گا اس کو, کتنی اگر دوا وغیرہ کوئی ہے اس کو کتنی حفاظت سے رکھتا ہے. لیکن بھائی یہاں دین کے معاملے میں بھائی سب لاپرواہی ہے, تو یہ بے وقوفی ہے. ایسا آدمی بے وقوف اور جاہل ہے جو اللہ اور رسول کا راستہ خود بھی چھوڑتا ہے اور اولاد کو بھی پرواہ نہیں کرتا. قیامت کے دن یہی اولاد ہمارا گریبان پکڑے گی اور اللہ سے فریاد کرے گی کہ اللہ کہ میرے بابا ماں باپ نے مجھے کھلا چھوڑ دیا, مجھے دین سکھایا نہیں, مجھے شرعی پردہ سکھایا نہیں, مجھے ناچ گانے سے موبائل سے بچنا سکھایا نہیں, میں کیا کروں؟ پھر کیا ہوگا؟ جس کا وبال ماں باپ پہ بھی آئے گا. اگرچہ اولاد جب بالغ ہو جائے اب وہ خود ذمہ دار ہوگی اپنے کیے کا, لیکن اگر آپ نے اس کی تربیت خراب کر دی تو آپ بھی ذمہ دار ہوں گے, خدا نخواستہ آپ بھی اس میں اس کے سزا میں شامل ہوں گے. الا من تاب, کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے انسان کو. جب عقل آ گئی کہ بھئی اب یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے, توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو سب معافی ہو جاتی ہے اور اپنا رخ بدل لیں اور اولاد کی بھی محبت اور شفقت سے طبیعت شروع تربیت کرنے کی کوشش کرے, رخ بدل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیقات سے نوازے. وعن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال فقلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشرك الخفي ان يقوم الرجل فيصلي فيزيد صلاته لما يرى من نظر رجل. حضرت ابو سعيد رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا خبردار کیا تم کو میں ایک اور بات نہ بتلاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے زیادہ خطرناک ہے. ہم نے عرض کیا کہ جی ہاں ضرور خبر دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ خطرناک چیز شرک خفی ہے. اور یہ شرک خفی یہ ہے کہ مثلا آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور زیادتی کرتا ہے نماز میں, یعنی لمبے چوڑے ارکان ادا کرتا ہے محض اس لیے کہ کوئی شخص اس کو نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ دجال سے ریا کا خطرہ زیادہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ دجال کے جھوٹے ہونے کی علامات ظاہر ہوں گی اور مقدمہ ریا دل میں پوشیدہ ہوتا ہے, یعنی ایک خفیہ چیز ہے خفیف طریقے سے دل میں داخل ہو جاتی ہے. ہمارے حضرت نے جو ہے وہ ایک اور حدیث سے بدلایا تھا کہ یہ جو شرک خفی ہے یعنی ریا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت میں اس کے داخل ہو جانے سے بہت ڈرتا ہوں, مفہوم حدیث شریف کا. تو صحابہ نے فوراً اس سے نجات کا طریقہ معلوم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں شرک خفی اس طرح داخل ہوگا, یعنی ریاکاری اس طرح داخل ہوگی جس طرح کالی اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چیونٹی ہوتی ہے, یعنی بالکل نظر نہیں آئے گی. وہ اس طرح سے خفیہ طریقے سے دل میں ریا آ جاتی ہے. تو ہمارے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ من نجا, سکھ نجات کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم, تین مرتبہ جو یہ پڑھ لے گا انشاءاللہ تعالی وہ شرک خفی سے نجات پا جائے گا, معافی بھی ہو جائے گی نجات بھی پا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور آج کل جو ہم مضمون رات کو پڑھ رہے ہیں وہ ہے بھی ریا سے متعلق, اس کے علاج بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں. تو فرمایا کہ یہ شعر فارسی شعر کا ترجمہ ہے, وہ نماز دوزخ کی کنجی ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی چوڑی پڑی جائے, یعنی دکھلاوے کی نیت نہ ہو اور وسوسوں سے نہیں گھبرانا چاہیے. اس کے لیے پورا مضمون اصلاح اخلاق میں بھی ہے, اس سے مطالعہ کر لیا جائے کہ ریا کیا چیز ہے اور اس کا علاج کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سونے کی سنتوں میں سے ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں ہیں جب اپنے بستر پر آئے تو اسے کپڑے کے گوشے سے تین بار جھاڑے, سونے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہوئے درج ذیل امور انجام دے، دروازہ بند کرے، چراغ بجا دے، مشکیزے کا منہ باندھے، برتن ڈھانک دے۔ عشاء کی نماز کے بعد قصے کہانیوں کی ممانعت ہے، نماز پڑھ کر سو رہنا چاہیے، البتہ وعظ و نصیحت کے لیے یا روزی معاش کے لیے جاگنے کی اجازت ہے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہم کل کر چکے ہیں۔ سب سے پہلا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا، اور انہی سے آپ کی تمام اولاد ہے سوا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے، کہ وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے تھے۔ پھر ان کی وفات کے تھوڑے دن بعد حضرت سودہ بنت زمعہ قرشیہ سے نکاح فرمایا۔ پھر تھوڑی ہی مدت بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا، اس وقت ان کی عمر 6 سال کی تھی، اور ہجرت کے پہلے سال میں جبکہ ان کی عمر 9 سال کی تھی رخصت ہو کر آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کنواری صرف یہی ایک تھی، یعنی باقی تمام بیوائیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے بھائی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا آخرت بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دے، اور جو معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کا ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ، اے اللہ، ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی پوری زندگی، حق یہی ہے کہ زندگی دینے والے پر زندگی فدا کر دی جائے، اے اللہ ہم سب آپ کی امانت ہیں، اور ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں سب آپ کی امانت ہیں، یہ سانس بھی آپ کی امانت ہے، اے اللہ ہر سانس آپ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اے اللہ ایک لمحہ بھی ہمیں آپ اپنی ناراضگی میں نہ پائیں، اور اے اللہ اگر خطا اور بھول چوک ہو جائے تو اللہ ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم اتنا روئیں، اتنا گڑگڑائیں، اتنا آنسو بہائیں کہ آپ کو راضی کر لیں، آپ ہم سے خوش ہو جائیں۔ اے اللہ آپ ہم سے خوش ہو جائیے، اپنے کرم سے خوش ہو جائیے، اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما دیجیے، اور یہود و نصارہ کی اور ہندوؤں کی نقل اور وضع قطع بنانے سے میری، میرے گھر والوں کی، میرے بچوں کی اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عقل سلیم عطا فرما، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آپ کے حبیب ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہستی ہیں اور سب سے بہترین نمونہ زندگی ہیں، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو اختیار کرنے میں ہم فخر سمجھیں، اپنی کامیابی سمجھیں، اور ہمارے دلوں میں شوق ڈال دیجئے، سنتوں کا شوق ڈال دیجئے، ذوق ڈال دیجئے، سنتوں کا عشق عطا فرما دیجئے، ہر ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور سب سے بڑی سنت تقویٰ ہے، اے اللہ تمام گناہوں سے پرہیز کرنے کی مجھ سمیت سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ دنیا کی حاجتیں بھی ہماری جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے، اور اے اللہ ہمارے ملک سے سود اور رشوت کا مکمل خاتمہ فرما دیجئے، اور اے اللہ ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ فرما دیجئے، اور بدکاری اور شراب خوری اور زناکاری کے اڈوں کا خاتمہ کر دیجئے، اے اللہ بے حیائی کا خاتمہ فرما دیجئے، ہم سب کو، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی شرعی پردے کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ ہم کو، ہماری عورتوں کو، اے اللہ شرم و حیا عطا فرما دیجئے، اے اللہ شرم و حیا عطا فرما دیجئے، جس طرح حق ہے عورت کے چھپے رہنے کا، اے اللہ عورت کو عقل سلیم عطا فرما، اور ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایک نظر بھی ہم خراب نہ کریں، اے اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما، اور اے اللہ ہر گناہ سے حفاظت اور ہر گناہ سے نفرت اور دوری عطا فرما دے، مجھ کو بھی، میرے بچوں کو بھی، میرے بچے بچے کو، میری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو، اور ہم سب دوستوں اور ان کے گھر والوں کو، اور ان کے بچوں کو، اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو، اور ہر مسلمان اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے جذب فرما لے، اور ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، اور اے اللہ ہر بے روزگار کو آسان، حلال، بابرکت روزی عطا فرما دے، ہر مسلمان کو خوشحالی عطا فرما، روزگار میں خوب وسعت اور برکت عطا فرما، اے اللہ تقویٰ کے ساتھ مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کو شریعت اور سنت پر اتحاد اور اتفاق نصیب فرما دے، سارے عالم اسلام کو اللہ ایک جگہ متحد کر دے شریعت اور سنت پر، اور دشمن کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دے، اللہ دشمن کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دے، آپس کے اختلافات کو بھلا کر آپس کے نسلی تعصب کو بھلا کر اے اللہ مٹا کر اپنے آپ کو مٹا کر شریعت اور سنت پر متحد کر دیں، طریقہ اکابر پر متحد کر دیں، اور اللہ ایک اور نیک کر دیں، اور دشمن کے خلاف مضبوط دیوار بنا دیں، اور اللہ دشمنوں میں سے بھی اے اللہ ہم آپ سے ہدایت کے طلبگار ہیں کہ اللہ آپ ان کو ہدایت دے دیجئے، اور اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو اے اللہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دیجئے، ان پر دردناک عذاب نازل کر دیجئے، ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر جس طرح وہ انسانیت کے علم بردار بنے ہوئے تھے آج ان کی یہ کھالیں اتر گئی ہیں اور اندر سے بھیڑیے برآمد ہو چکے ہیں، لیکن ہمارا ایمان آج اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اللہ اب ان بھیڑیوں کے مقابل ہم نہیں آ سکتے، اے اللہ ہم اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ ہم نادم ہیں، اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، اب آپ ہمارا بدلہ لیجئے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، آج ہم طاقت نہیں رکھتے لیکن اے اللہ آپ کی طاقت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اے اللہ آپ کی قدرت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، آپ ایک ایک اپنے ایک حکم کن کے ذریعے اے اللہ ان سب کو ملیا میٹ کر دیجئے، اور اللہ ان کی طاقت اور طاقت کے نشے کو چکنا چور کر دیجئے، اور اے اللہ جو یہ ہماری ایمانی کمزوری ہے اے اللہ اس کو ایمان کی مضبوطی میں تبدیل فرما دیجئے، حقیقت میں یہ ہماری شامت عمل ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں کامل الایمان کامل الاسلام جینا اور مرنا نصیب فرما دیجئے، خاتمہ ہم سب کا ایمان پر فرما دیجئے، ہمارے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائیے، دنیا کے جس کونے میں ہوں خصوصاً فلسطین اور غزہ کے اے اللہ جی مظلومین ہیں، اللہ ان کی زبردست مدد و نصرت نازل فرمائیے، اور ان کے دشمنوں کے تمام ناپاک عزائم کو چکنا چور کر دیجئے، اور ان میں آپس میں اختلاف ڈال دیجئے، اللہم شتت شملہم ودمر دیارہم ومزق جمعہم وخالف بین کلمتہم وانزل علیہم رزق وعذابک، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم. اب ان شاء اللہ تعالی اگلی اتوار جو ہے وہ ایک تو اگلا جو یہ جو اب جمعہ آئے گا اس میں لانڈی کا بیان ملتوی ہے، اور اگلی اتوار والی مجلس بھی عید الاضحیٰ کی وجہ سے ملتوی ہے، انشاءاللہ اس کے اگلے اتوار جمع ہوں گے اللہ نے چاہا تو. ٹھیک ہے، بس ٹھیک.